لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی 28ویں پارے کی صورتوں کے اہم چیزیں چیزیں مضامین، ان کا خلاصہ ہم ان کا جائزہ لیں گے. کل ہم نے سور آخری صورت جو اس سلسلے میں پڑھی 27ویں پارے میں، وہ سورہ الحدید تھی. اور سورہ الحدید کے زمرے میں جو بات آئی تھی ہم نے کہ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. تو پانچ صورتیں ایسی ہیں یہاں پہ اس پارے کے اندر جو تسبیح کے لفظ سے سبحا یا پھر جو سبحو، تو ایک ماضی کا سیگا ہے اور ایک مضارع کا سیگا ہے، پریزنٹ کا ہے، ایک پاسٹ کا ہے. تو ان کے جو ہے وہ اسماء سے شروع ہوتی ہیں، الفاظ سے شروع ہوتی ہیں. اس وجہ سے تسبیح کے حوالے سے ان صورتوں کو المسبحات کہا جاتا ہے، وہ صورتیں جو تسبیح کے لفظ سے جو ہے شروع ہوتی ہیں. اس میں پہلی صورت الحدید تھی، پھر اس پارے کے اندر الحشر آئے گی، سورہ صف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ تغابن ہے، یہ اسے. اور قرآن میں اس کے علاوہ دو اور بھی صورتیں ہیں جو تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سورہ اعلیٰ ہے، آپ کو پتا ہے سب اسم ربک الاعلیٰ، اور پھر سورہ بنی اسرائیل بھی جو ہے وہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ بھی تسبیح کے لفظ سے جو شروع ہوتی ہے. لیکن جو ہے مفسرون کی کچھ اسی لیے کچھ مفسرون نے پھر ان صورتوں کو بھی جو دو صورتیں ہیں ان کو بھی مسبحات میں شامل کیا ہے. لیکن جو اپنا اسلوب ہے اور جو زمانے نزول ہے اس کے حوالے سے یہ جو پانچ صورتیں جن کا میں نے ذکر کیا اور یہ اکٹھی ہیں قریباً قریباً ایک ہی، ایک 27ویں پارے کی آخری صورت ہے اور پھر چار جو ہے یہ آگے آ رہی ہیں 28ویں پارے میں، تو ان کا مضمون ایک جیسے مضمون ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کی ایک جیسا جو ان کے اندر جو طرز تخاطب ہے مسلمانوں کو، ایک جیسے مسائل بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جیسے زبان نزول ہے، تو اس کی بنا پہ حسن مفسرون نے کہا ہے کہ دراصل یہی پانچ صورتیں ہی مسبحات کے شامل. اب ان کی اہمیت کیا ہے مسبحات کی؟ مسبحات کی اہمیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے کان یکر المسبحات من قبل ان یرقد، کہ یہ جب بھی آپ رات کو سونے سے پہلے ان کو جو ہے تلاوت کر کے آپ سوتے تھے جو ہے، اور پھر ساتھ ہی فرماتے تھے آپ سے کہ ان فیہن آیتن، ان کے اندر ایک ایسی آیت ہے، خیر من الف آیا، کہ ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی 1000 آیتوں سے بہتر ہے. تو پھر جو ہے اس کے بارے کے اندر جو ہے وہ ہمیں پھر ملتی ہے، یہ مفسرون کی روایات ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ ان پانچ صورتوں کے اندر وہ کون سی آیت ہے جو قرآن کی 1000 آیتوں سے بہتر ہے، لیکن جو ہے مفسرون نے اس پہ کلام کیا ہے. اور ابن کثیر ہے مشہور محدث اور مفسر ہے، انہوں نے پھر جو ہے فرمایا کہ یہ سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ جو آیت ہے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حدیث مبارک میں ذکر ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے 1000 آیتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، یہ وہ آیت ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے آپ پڑھ کر بھی سوتے تھے. تو اس طریقے سے یہ حدیث مبارکہ جو ترمذی میں روایت کی گئی ہے، تو یوں اس طریقے سے ان کی بہت جو ہے اہمیت ہے، اس حوالے سے فضیلت ہے. لیکن اس کی اہمیت ان کی کیا ہے کہ یہ جو ہے ساری کی ساری کم و بیش مدنی دور کے ایک مدنی دور کے اندر جو ہے یہ مدنی دور کا نصف جو ثانی ہے، پہلا جو نصف ثانی ہے اس کے اندر اتری ہیں، جب امت کی تشکیل ہو چکی تھی، معاشرہ وجود میں آ چکا تھا. تو ان صورتوں کے اندر مسلمانوں کو جو ہے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ جھنجھوڑا گیا ہے، مسلمانوں کو دعوت فکر دی گئی ہے، مسلمانوں کو کہا گیا کہ دیکھو یاد کرو کہ اہل کتاب کے اندر جو ہے کس طرح کی گمراہیاں آ گئی تھی، تو تمہیں بہرحال پھر جو ہے وہ ان راستوں سے اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس طریقے سے جس راستوں پہ چل کر بنی اسرائیل جو ہے گمراہ ہوئی ہے. تو یہ بات جو ہے انہیں مسلمانوں کو جو ہے بتائی گئی ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کریں. پھر بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، کہیں کہیں ملامت کا انداز بھی ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اندر جو ہے جذبہ عمل جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آ گئی تھی، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم وہ کیوں نہیں کرتے. اور اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو پھر آتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ جو ہے تمہیں اللہ اور رسول جو ہے آخرت پر ایمان اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے حالانکہ ساری کی ساری یہ چیزیں میراث جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. مطلب ہے کہ تم نے چھوڑ جانی ہے یا پیچھے رہ جانی ہے تو پھر تمہیں خرچ کرنے کی جو ہے دعوت دی جا رہی ہے, تمہیں تقاضا کیا جا رہا ہے, تم خرچ نہیں کرتے ہو. پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور قرض حسنا جس کو وہ بہت اچھا کر کے لوٹائے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل جو ہے وہ پگھل جائیں؟ پھر فرمایا کہ لوگوں ایمان والوں مددگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ کے مددگار بنو اور اس طریقے سے. اور فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں جو ہے موت آ جائے اور تمہیں یہ تمہارا مال اور چیزیں تمہارے کسی کام نہ آئیں. اور فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسلوب ہے ان صورتوں کے اسلوب ہیں اور مسلمانوں کو بڑا زبردست انداز کے اندر جو ہے جھنجھوڑا گیا ہے. تو اس وجہ سے ان صورتوں کے بارے میں آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کے نام جو قرآن جو پیغام دینا چاہتا ہے بطور امت ان تمام باتوں کا خلاصہ ان صورتوں کے اندر موجود ہے. تو یہ جو گویا جو ہے ان صورتوں کی المصبحات کی جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ اہمیت اور فضیلت ان کے اندر موجود ہے. ان کے موضوعات کے اعتبار سے بہت ہی اہم جو ہے ان کے مضامین ہیں. تو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے تو ان چند اہم مضامین کی طرف ہم اشارہ کرتے چلیں گے. اس سلسلے میں پہلی سورت المجادلہ ہے, یہ مدنی سورت ہے. اس میں معاشرتی مسائل پھر جو ہے بیان کیے گئے ہیں, اجتماعی آداب بتائے گئے ہیں اور خاص طور پر حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان تقابل ہے اور ان کے کردار کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے کہ کون حزب اللہ لوگ ہیں, ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں, کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے, کون جو ہے وہ شیطان کی پارٹی ہے. دونوں کی جو ہے درمیان واضح طور پر فرق بتا دیا گیا ہے, پہچان لو یہ کردار ہے اور یہ کردار ہے دونوں میں کا. پھر مہادون جو ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو قرآن میں مہادون کہا گیا ہے ان کے درمیان, اور مبادون جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان کا تقابل کیا گیا ہے. پھر پروپگنڈے کا جو اسلامی جو لوگ ہیں جو اسلامی معاشرت ہے جو ان کے درمیان میں جو منافقین پروپیگنڈا کی ایک جو مہم چلائے ہوئے تھے اس کا جو ہے احاطہ کیا گیا ہے اور ان کا ہدف بتایا گیا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا ہدف جو ہے فی الحال تمہاری معاشرت ہے, تمہاری آئلی زندگی ہے, تمہارے جو ہے آپس میں جو ہے جس طریقے سے یہ ایک معاشرے کے اندر جس طریقے کا ایک ناسور ہے اس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے, اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. تو یوں اس حوالے سے جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ معاشرتی اداب میں یہ جو نجوہ اس کو نام نجوہ کا نام دیا گیا, یعنی یہ سرگوشی کرنا اور ایک کا جو ہے وہ دوسرے کے خلاف جو ہے کسی بات پہ کانا پھوسی کرنا اور جو ہے یہ آپس میں خفیہ مشورے کرنے اور یہ باتیں جو ہے یہ ان سے منع کیا گیا ہے. پھر مجلسی جو ہے آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لوگ جو ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی پھر محفل میں آئیں تو مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں, لوگ آپس میں دو لوگ جو آپس میں وہ نہ کریں جو ہے وہ آپس میں مشورے نہ آپس میں سرگوشی نہ کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ طور پر آپ سے الگ طور پر جو ہے وہ بات کرنے کی لوگ جو ہے وہ تقاضے نہ کریں. تو یوں یہ باتیں جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہیں. بیویوں کے زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق قصداری کی بات کی گئی ہے اور جو بتایا گیا ہے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر تمہیں کسی اسلام یہ جو تمہاری اجتماعیت ہے اس سے اگر تمہیں کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ خاص طور پر تمہیں وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ جو پراپر فورم ہے. جو حضرت یہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اگر اس کے اندر جو خرابیاں موجود ہیں ان سے اگر 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 اختلاف رائے کا اظہار کسی مناسب فورم پہ نہ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں جو ہے پیدا ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے. اور ایک پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اسلامی ریاست کے جو مخالفین ہیں یہ جو حزب الشیطان ہے جن کا ذکر ہوئے شیطان کی پارٹی کے لوگ یہ بالآخر ذلیل و خوار ہوں گے, شکست کھائیں گے, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں حزب اللہ ہیں وہ انشاءاللہ سلوک ہوا کامیاب ہو گئے. اس کے بعد سورہ حشر ہے, پھر یہ بھی ساری یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں آج اس پارے کے اندر ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں. سورہ حشر جو ہے یہ بھی مدینہ کے اندر اتری ہے اور اس میں جو ہے جو باطل خاص طور پر جو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے بنو نذیر تھے ان کی جو ہے ذلت کا وہ ہے, اور اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حق اور حق کی جو جماعت ہے اس کی عظمت کا بیان ہے. اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی مخالفت کرتے ہیں, دشمنی رکھنے والے ہوں گے, وہ بالکل اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طریقے سے بنو نذیر ہوئی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بنی نذیر کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی, آپ سے غداری کی تھی, سازشیں کرتے تھے, اس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا تھا. آخرت کی تیاری کے بارے میں دعوت دی گئی, غور و فکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت جو ہے نہ کی جائے, اس کی بہرحال سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو کلام کی عظمت کی اونچی شان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بڑا زبردست جو ہے وہ بیان بھی اس صورت کے اندر ہے. مخلص صحابہ اور جنہوں منافقین ہیں, یعنی اخلاص اور نفاق کا تقابل کیا گیا ہے. اور پھر جو ہے ایک بات بہت اہم بتائی گئی ہے اس صورت میں, شاید جو ہے اس حوالے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کے حوالے سے سب سے اہم بات جو اس صورت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روک دیں تمہیں ان سے روک جاؤ. ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں دے دیں وہ لے لو, اور جو چیز تمہیں روک لیں وہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, آپ اور آپ کی سنت مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی ایک دستوری, قانونی اور شرعی حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے یہاں پہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر ثابت ہے جو ہے بالکل اسناد صحیح سے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, تو پھر وہ اسلامی قانون کا جو ہے وہ ماخذ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلامی قانون کے دو ماخذ ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے ہمیں پہنچ گیا ہے کہ یہ آپ اور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمایا ہوا ہے. آپ کا کوئی بھی قولی ہے, فعلی ہے, تقریر ہے آپ کی, تو یہ پھر قانون کا جو ہے ماخذ ہے. یہ دو بنیادی ماخذ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے ماخذ ہیں وہ سارے کے سارے سیکنڈری ہیں, جیسے امت کا اجماع ہے, اجتہاد ہے, قیاس ہے, یہ ساری جو ہے لوگوں کی یہ دوسرے سیکنڈری ماخذ ہیں یہ دو. اور آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے یہ جو ہماری امت مسلمہ ہے اس کا جو مین سٹریم ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت, تو یہ ان کے نزدیک یہ بنیادی ماخذ ہیں دو, اور یہ ان کو الگ کرتے ہیں منکرین حدیث سے جو صرف قرآن کا جو اسلامی دستور کا صرف ایک ماخذ مانتے ہیں بنیادی, اور وہ قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. اس کے بعد سورہ الممتحنہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت حاطب بن ابی بلتا کا جو واقعہ پیش آیا تھا, تو اس کے حوالے سے یہ پھر سورت جو ہے یہ بے اتری ہے, کہ اس میں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا, وہ مکہ میں تھے, مدینہ میں تھے, مکہ میں ان کی فیملی تھی, تو انہوں نے قریش کے سرداروں کو ایک خط لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں. تو یہ دی ٹاپ موسٹ سیکرٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کی, اور یا آپ کی جو ہے پیش بندی کی, آپ کی پلاننگ تھی, یہ جو ہے وہ لیک ہو گئی, اور یوں جو ہے لیک ہونے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کر کے, کیونکہ یہ بہت اہم تھی ریاست مدینہ کے لیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان شروع سے مکہ کے بارے میں تھا, یہ تھا کہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ان کو جا لیا جائے اور بغیر خون بہائے جو ہے مکہ کو فتح کر لیا جائے. لیکن اگر یہ پلان لیک ہو جاتا تو پھر اس طریقے سے یہ سارا جو ہے یہ ممکن نہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعد میں اس کو حاصل کیا. تو اس طریقے سے اس میں بہت پھر گرفت کی گئی ہے کہ حق کے جو بھی دشمن ہیں ان کے لیے ایمان والے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں. اور پھر چونکہ جو ہے اس کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور خون کے رشتے ہیں ورسز جو اسلامی ریاست کے جو مفادات ہیں, ان کے اندر اسلامی ریاست کے مفادات کو فوقیت دیں اور اسلامی رشتوں کو اور ان چیزوں کو نہ دیں. فرمایا یہ تو تمہارے لیے خود فتنہ ہے, یہ جو رشتے ہیں ان کی ٹھیک ہے, ان کی ایک اہمیت تو ضرور ہے, لیکن ان کو مسلمانوں کے اجتماعی امور کے اوپر فوقیت نہیں دی جائے. یہ جو ہے واضح طور پہ یہاں بتایا گیا. اضافی طور پر اس کی جو مرکزی مضامین ہے اس کے اندر اسلامی ریاست کی شہریت اور خارجہ پالیسی ہے, اور مسلمانوں کو یہ اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان اسلامی ریاست کا وفادار بنے, اور کسی قسم کی بھی کوئی بھی جو ریاست کی ان کے پاس امانت ہے, کوئی راز ہے, اس کی کسی طرح بھی ان دوسرے لوگوں پر جو حریف ہیں مسلمانوں کے, ان پہ کسی طریقے سے بھی آپ جو ہے ان کو نہ ان کے اوپر واضح نہ کریں. پھر مسلمان عورتیں مکہ سے جو مدینے بہت زیادہ اب ہجرت کر رہی تھیں, مدینے پہنچ رہی تھیں, تو وہاں پہ ان کے بارے میں ان کی جو امیگریشن تھی آ رہی تھی, ان کے مسائل آ رہے تھے, سٹیزن شپ کے مسائل تھے, ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی وفاداری تھی, الیجینس تھی, اور پھر مہر کے مسائل آ رہے تھے. تو پھر ان کا جو ہے وہ تمام باتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے آپ ان کی چھان بین کریں, ان کو یہ دیکھیں گے کہیں ان میں سے کوئی جاسوس تو نہ ہو تمہاری حکومت کا, تمہاری ریاست کے خلاف. اور پھر ان سے جب الیجینس کے بارے میں ان سے جب اوتھ لیں آپ, بیعت لیں آپ, اور وہ بڑے بڑی چیزوں کے اوپر, شرک کے اوپر, شرک نہ کرنے پہ, چوری نہ کرنے, اور غیبت اور تہمت اور زنا اور ان چیزوں سے بچنے کا جو ہے وہ حلف نامہ ہے, اوتھ ہے, الیجینس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے فورن پالیسی کا بھی ذکر ہے ریاست کی کہ حلیف کافر حکومتیں جو ہیں, جو فرینڈلی نان اسلامک اسٹیٹس جو ہیں, ان کی سے دوستی کرنے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا, اور یہ بالکل عین جو ہے عدل کا تقاضا ہے اور انصاف کا تقاضا ہے, ان سے تم دوستی رکھ سکتے ہو. لیکن جو ہوسٹائل نان اسلامک اسٹیٹس ہیں, جو کافرانہ اور حریفانہ حکومتیں ہیں اور اسلام دشمن ہیں, مخالف مسلمان دشمن ہیں, ان سے جو ہے دوستی تمہیں بہرحال نہ رکھنی چاہیے. یہ بالکل واضح طور پہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے اس صورت کے اندر, یہ گویا جو ہے ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت کے اندر آپ پالیسی کے طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک رہنمائی مجھے ہوتی رہے گی. پھر سورہ صف ہے, یہ بہت اہم صورت ہے, اور اس کے اندر سورہ صف کے اندر جو ہے اس کا جو مین مرکزی مضمون ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین کے غلبے کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک بنیادی مقصد, بعثت کا مقصد قرار دینا یہاں اس صورت میں دیا گیا ہے. بلکہ جو آیت نمبر 9 ہے جو اس صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے, ایک محور ہے, تو اس محور کو جو ہے یہاں پہ ساری آیات جو ہے اسی جو ہے کہ گرد گھومتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غلبہ دین جو ہے, غلبہ دین کا لفظ جو ہے وہ بز ورڈ ہے, اس کو سب سے اہم ورڈ ہے, اور پھر اس کے دل ساری باتیں بتائی گئی ہیں کس طریقے سے جو ہے اس کے لیے, اس غلبہ دین کے لیے, غلبہ دین کو نبی علیہ وسلم کی زندگی کا بعثت کا مقصد قرار دیا گیا, کس طریقے مسلمانوں کو بھرا گیا ہے کہ تم اس کے لیے جو ہے کام کرو, اور کس طریقے سے تم جہاد و قتال کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کرو, اور یہ بات جو ہے بتائے گی. اور پھر تم خود اس کے ساتھ جڑ جاؤ, تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے پھر اپنا مددگار قرار دے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مددگار بن جاؤ اللہ کے لیے, اور دنیا میں غالب آنے کے لیے تمہیں پھر لازمی طور پر سچے ایمان, مضبوط تنظیم اور کامل اتحاد, اور اللہ تعالیٰ کے لیے راستے کے اندر جہاد کی جو ہے وہ تمہیں ضرورت ہوگی. یہ ساری چیزوں کو ایک صورت کے اندر سمو دیا گیا ہے. اور ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح یہ صورتوں میں سے شامل ہے, یہ مسبحات میں سے شامل ہے, اس کی حمد و تسبیح بھی کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ دو رنگی اپنی منافقت, نفاق, دوہرا رویہ زندگی کے اندر, اپنے کردار کے اندر یہ بالکل ختم کر دو, یہ اللہ تعالیٰ کو کسی صورت کے اندر جو ہے وہ پسند نہیں ہے. غلبہ دین کی جدوجہد ہی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے, اور تم لوگ بھی اسی سے وابستہ ہو جاؤ. اس وابستگی کا اعزاز اللہ تعالیٰ جھوم قرار دیتا ہے کہ اگر تم اس سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا, اور یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز اور سرٹیفکیٹ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ مددگار قرار دے دے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہرحال یہ غلبہ جو دین کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ ہو کر رہے گا, اور اللہ تعالیٰ جو چاہے لوگوں کو اور کافروں کو اور مشرقوں کو یہ کتنا ہی جو ہے ناپسند کیوں نہ ہو یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اظہار دین کا جیسے میں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ اس کا تذکیر کیا گیا, اس کا ذکر کیا گیا کہ دین کا اظہار, دین کا غلبہ. اور دین کا جو لفظ ہے چونکہ قرآن میں جو ہے یہ حکمیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور ایک اگر ایک ہی کی حکمیت ہے تو دوسرے کی محکومیت ہے, اگر اللہ جو ہے وہ حاکم ہے تو باقی ساری دنیا اور دوسرے لوگ اور اس کی مخلوق جو ہے محکوم ہے, تو حکمیت کے لیے بھی, محکومیت کے لیے بھی, قانون کے لیے بھی بولا جاتا ہے, جزا و سزا کے بھی بولا جاتا ہے. لیکن خاص طور پہ یہاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے لیے ہوا ہے کہ تم دین کو غالب کر دو دوسرے تمام ادیان کے اوپر جو حکمیت کے نظام ہیں, اور اس حکمیت تمہارے اس حکمیت کے نظام میں جو غالب حیثیت ہو, جو ساورن حیثیت کی جو ذات ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی ہو. تو یہاں پہ اس حوالے سے جو ہے یہ بات بتائی گئی مسلمانوں کو. اور یاد رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ بتائے گی مشرقوں کو یہ کتنے ہی ناگوار ہو, یہ کام جو رسول اللہ کے ذمہ لگایا گیا یہ بہرحال ہو کے رہے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جانے کو کہا گیا, جس طریقے سے عیسیٰ کے حواری جو ہے عیسیٰ کے صحابی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حمایت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور دین کو برپا کرنے کی جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیے. تو فرمایا کسی طرح تم بھی اپنے آپ کو پیش کر دو. اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے. سورۃ جمعہ میں جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے. اس میں دو جو ہے چیزیں اہم ہیں, ایک تو جمعہ کے احکامات بتائے گئے اور پھر ان کی حکمت کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. لیکن اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا. یہ جو دوسری آیت ہے باس فیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی وجزکیہم وجعلہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ جو ہے اس کی مرکزی آیت ہے, اس کا جو ہے ایک محور ہے, یہ جو پوری سورت اس کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں آپ کے بارے میں, آپ کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا کہ آپ کی بعثت کے چار جو ہے ذرائع بیان کیے گئے. تین کی حیثیت تو ذرائع کی ہے, لیکن جو چوتھی چیز ہے وہ خود اٹسلف نصف العین ہے. اور جو ذرائع ہیں ان میں تلاوت آیات ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے, کتاب کی تعلیم دینا ہے. تعلیم دینے کا مطلب ہے سلولی پیسج کے ساتھ, سلولی پروسیس کے ساتھ, تدریجن تھوڑا تھوڑا قرآن اس کتاب کی تعلیم کو جو ہے وہ سبکن سبکن دینا, پڑھانا پڑھنا, یہ جو ہے اس کی تعلیم ہے. اور اس کے ظاہر پھر رموز جو ہے اسے, اور اس کے بعد اس کتاب کی جو ہے جو حکمت ہے, ان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جو کتابات کی تعلیم ہے, ان کی حکمت کو بھی کھول کے بیان کرنا, گویا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حدیث مبارکہ صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تین ذرائع ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے. اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ انسانی ذات کی, جو انسان کا کردار ہے, اس کی تحسین کی جائے, اس کو بیوٹیفائی کیا جائے, اس کے اندر جو خصوصیتیں ہیں, اس کے اندر جو دائیے ہیں, ان دائیوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے, اس کو ان کو ابھارا جائے, ان کو نرش کیا جائے, ان کو جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ اور ان کو تطہیر کر کے, ان کو پاک صاف کر کے, تو شرک سے بھی اور اوہام سے بھی, اور جو ہے اس طریقے سے پاکیزگی پوری کی پوری جو ہے سوچ کے اندر, کردار کے اندر, اور انسان کی شخصیت کے اندر یہ پوری کی پوری آ جائے, تو یہ تطہیر ہے, یہ تزکیہ ہے, یہ پاکیزگی ہے. تو اس کا کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے, آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے. تو یہ بات بتائی گئی, اور اس طریقے سے لوگوں کو آپ جو اسلام کے دائرے میں آگئے آپ نے ان کا تزکیہ کیا, اور یوں لوگوں کی ایک اس جماعت کو تشکیل دیا جن لوگوں نے پھر غلبہ اسلام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان مال اور ہر چیز سے جو ہے وہ جہاد کیا. تو یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو جو ہے جہاں بتائی گئی ہے. اس میں جو جمعہ کے اجتماعات ہیں ان کا بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو جو ہے جمعہ کی تیاری جو ہے خاص طور پر جو جمعہ کی جو ہے مرکزی حیثیت ہے اس کا جو ہے مسلمان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, ان کی اس کو بھولنا جانا چاہیے, لوگوں کو جو ہے اس کی پھر اس جمعے کی جو نماز ہے, جمعے کا جو خطبہ ہے, جمعے کا جو خطاب ہے اس کو ذریعہ بنایا جانا چاہیے لوگوں کی تربیت کا, لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے, لوگوں کو ذمہ داریاں دنیا کے اندر یاد دلانے کے لیے لوگوں کو اس سے یاد دہانی کروائی جائے. اور اس وجہ سے جمعے کے خطبے کی اور جمعے کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لوگ اس ہفتہ وار عبادت کا پھر خیال رکھیں اور اس کے ساتھ وہ والا رویہ نہ کریں جو لوگوں نے بنی اسرائیل نے سبت کے ساتھ کیا تھا, ہفتے کے دن کے ساتھ کیا تھا, وہ والا معاملہ نہ کریں, بلکہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ تقدس ہے اس کو بھی لحاظ رکھیں, اس کی جو روح ہے اسپرٹ ہے. یہ جمعہ کیوں فرض کیا گیا ہے, یہ جمعے کے خطبے کی کیا اہمیت ہے اور مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے ان کی تربیت کے لیے, تو اس کی جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے, اس کو جو ہے یہ بات جو یہاں پہ بتائی گئی ہے بہت. اور یہود کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی ہے کہ ان کی حیثیت ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے, ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں, اب ان کی حیثیت ایسی ہے جو اس نہ وہ کتاب کا استعمال کرتے ہیں, نہ لوگوں کو آگے پھیلاتے ہیں, نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور ان کا کوئی مصرف نہ ہو, ان کو کوئی گدھے کو پتا نہ ہو کہ میرے اوپر یہ کیا لدا ہے اور میں اس کا مقصد کیا ہے, اور بس وہ وزن اٹھائے پھرتا ہے, بس اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم مثال ہے اس کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں یہ کتاب دی گئی ہے, شریعت دی گئی ہے, لیکن بہرحال اس کا ایک مصرف ہے, اس کا استعمال ہے, اور اس کا جو ہے تم وہ اس کے طرز مجہود کے طرز مد نظر چلو. پھر سورہ منافقون ہے, یہ بھی مدنی سورت ہے, اور آپ کہہ لیں کہ نفاق کے اوپر, منافقت کے اوپر یہ قرآن کا چوٹی کے مقام ہے, ذروہ سنام ہے یہ سورت جو ہے. اب اس کے اندر جو جتنی بھی نفاق کی حیثیتیں ہو سکتی ہیں انسان کو جو پالا پڑ, وہ ساری کی ساری بتائی گئی ہیں. مثلا نفاق کی حقیقت کیا ہے, اس کی جو ہے ایگزیکٹ ہوتا کیا ہے نفاق, اس کا سبب کیا ہے, اس کی ایٹیالوجی کیا ہے. اب اس کی جو اس کی خاص بات جو نفاق کی ہے, تو اس کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے. اب اگر آپ ہم جو ہے یہ پیرابل لیں, آج کل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں انسان کی, جو میڈیکل کی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک بیماری ہے, پھر اس کی ایک وجوہات ہوتی ہیں, اس کی ایٹیالوجی ہے, پھر اس کی ڈائگنوسز ہے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہے, پھر اس کی پریونشن ہے, تو پھر اس ساری چیزیں جو ہے تدریجن اس میں بیان کی گئی ہیں کہ مثلا اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ایٹیالوجی کیا ہے, اس کے مدارج کیا ہے, اس کی سٹیجز مثلا بتائی گئی ہیں جیسے بیماریوں کی سٹیجز ہوتی ہیں, حفاظتی تدبیر کیا ہے, پریونشن کیا ہے اس کی, یہ بتائی گئی ہیں صورت کے اندر. اس کے علاج کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. تو یوں جو ہے پھر مطلب ہر چیز, اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے, اس کی جو ہے آپ کہتے ہیں نا کہ بیماری کی ایک وہ ہوتی ہے, ایک یہ بیماری کتنی زیادہ خطر, اس کی ویرولنس کیا ہے, بیماری کتنی خطرناک ہے, اس کی شدت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, حفاظی تدابیر, اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے, یہ سارے کے سارے صورت کے اندر تدریجن جو ہے بالکل بیماری کی صورت کے اندر جو ہے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کہ یہ ایسا مرض ہے جو کسی معاشرے کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے. تو اس کا مرض کا علاج یہ ہے, دو چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے, موت کا ذکر, موت کا جو تصور وہ حاضر رکھا جائے, اور پھر سب سے اہم بات جو دوسری بتائی گئی ہے اس کے علاج کے ضمن میں بتایا ہے کہ نفاق کا علاج انفاق میں, دونوں کا مادہ ایک ہی ہے کہ نفاق جو دو رخی ہے یہ ختم ہوگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کیا جائے, یہ بالکل جو ہے ختم ہوگا. تو جو ہے یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن کا, جس کو جس کی جو ہے سمرائز کر دیا گیا سورت کے اندر, اس حوالے سے جو ہے بہت اہم ہے. یہ جو ہے منافقین کی 12 خصوصیات بھی جو ہے اس سورت کے اندر بتائی گئی ہیں, جس سے یہ نفاق کی حقیقت کہ what it is this disease is about, تو یہ بہت زیادہ جو ہے واضح ہو کے آ جاتا ہے اس سورت کے اندر جو ہے. تو اس حوالے سے یہ اہم سورت ہے. پھر اس کے بعد تغابن ہے, یہ مدنی سورت ہے یہ بھی, اور یہ جو ہے تغابن بھی ارلی جو مسلمانوں کا ٹائم تھا, جو مطلب جب مدینہ کے اندر نبی کے سلم ہجرت فرما کے گئے, اس وقت یہ شروع کے اندر یہ سورت اتری ہے. اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے ایمان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے, اور ایمان کی جو انسانی زندگی کے جو ہے اس کے جو کردار ہے اس کے اوپر کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں, ان اثرات کو جو ہے خاص طور پر بیان کیا گیا سورۃ تغابن کے اندر جو بتایا گیا. اور یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم دنیا کے اندر جو ہار جیت جو ہے چیزوں کو اکمپلشمنٹ اور فیلئرز اور یہ جو کاؤنٹ کرتے ہیں, فرمایا کہ اصل ہار جیت جو ہے وہ آخرت کی ہار جیت ہے. تو اس بات کو بہت واضح طور پہ اس سورت کے اندر جو بتایا گیا ہے. اس میں انفاق کا ذکر بہت نمایاں طور پہ کیا گیا ہے, سب سے زیادہ سخاوت کی تلقین گئی ہے, اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں, یہ جو انفاق ہے یہ بہت ضروری ہے. مہاجرین انصار کو دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے جہاد پہ اور انفاق پہ تیار کیا گیا. قتال کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن یہ جو جہاد کا ذکر ہے اور خاص طور پر پھر جہاد بالمال کا, مالی جہاد کا جو ہے وہ لازمی طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اور یہ جو جہاد کی کامیابی ہے اس کی وجوہات میں سے بتایا گیا کہ یہ فوجی اور عسکری کاروائیاں جو ہے جب کوئی ریاست اس کے لیے جب اپنے آپ کو تیار کرے تو اس سے بھی پہلے ریاست کا معاشی طور پر اور اقتصادی طور پہ جو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ استحکام نہیں ہوگا, اگر ریاستی کی معیشت جو ہے مستحکم نہیں ہوگی اور اس کی اقتصادیات مستحکم نہیں ہوگی, تو پھر جو ہے فوجی اور عسکری کارروائیوں کے اندر بھی جو خلل پڑے گا اور تمہیں, اور اس کے لیے اس وقت کی جو بہترین اسٹریٹجی ہو سکتی تھی, اب ظاہر اس وقت بڑی بڑی معیشتیں اور یہ وہ چیزیں نہیں تھیں, فرمایا گیا کہ لوگوں کو انڈیویجول سطح پہ لوگ جو ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے, اقتصادیات کو اور معاشیات کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں, یہ بات بتائی گئی ہے. پھر آخر کے اندر دو صورتیں ہیں, دو آئی ہیں, اور یہ دو صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, یہ ایک پیئر ہے. ایک صورت طلاق ہے اور دوسری صورت تحریم ہے، جو دونوں صورتیں مدنی ہیں. آپ اس حوالے میں آپ ان کا کامن جو ان کے درمیان مشترک کیا ہے، دونوں میں مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام کے آئلی نظام سے متعلق ہے. آئلی قوانین جو ہے انسان کے، آئلی قوانین وہ ہوتے ہیں جو آپ کی فیملی لائف کو، آپ کی میاں بیوی کی زندگی کو، گھر کی اندرونی زندگی کو، ان سے متعلق جو بات چیت کریں، ان کے احکامات کو جو بیان کریں، وہ احکام جو ہوتے ہیں وہ آئلی قوانین فیملی لاز کی صورت کے اندر. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ صورت. اچھا، ایک صورت کے اندر سورۃ طلاق کے اندر، سورۃ طلاق میں اگرچہ جو ہے یہ طلاق کے مسائل بھی بتائے گئے ہیں، آئلی معاملات میں حدود کا بتایا گیا ہے، خاص طور پر خاندان کی جو استوار ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کے درمیان تقویٰ کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر طلاق کا معاملہ ہو، رجوع کا معاملہ ہو، عدت کا معاملہ ہو، نہ نفقے کا معاملہ ہو، عدت کے دوران جو ہے رہائش پرووائڈ کرنی ہو، رضاعت کے معاملات ہوں، بچے کو دودھ پلانا ہو، ان تمام حقوق کے اندر جو ان کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک یہ تو شرعی قوانین ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ان شرعی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب جو حرکت میں آئے گا. لہٰذا یاد رکھو کہ یہ قانون جو ہے یہ اللہ کی جو ہے شرعی احکام کی خلاف ورزی جو ہے، بہرحال اس کے نتائج ہیں اور تمہیں بھگتنا ہوں گے. تو یہ دو چیزیں جو ایک طرف شرعی قوانین بتائے گئے اور دوسرے شرعی قوانین کا جو ہے وہ احکام اور اطلاق جو بتایا گیا ہے کہ اس کے اطلاق اور اس پہ پابندی اور اس کی پابندی نہ کرنے میں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باہر گرفت آ سکتی ہے. تو ایک جو ہے اس ایک پہلو جو ہے ہمارے آئلی قوانین کا کہ میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات کا خراب ہو جانا، حد تک خراب ہو جانا، اور اس حد تک خراب ہو جانا کہ معاملات علیحدگی پہ پہنچ جائیں، طلاق پہ منتج ہو جائیں، یہ پہلو بیان کیا گیا ہے. اب دوسری صورت کے اندر کیا، اس کا برعکس، اس کا جو ہے وہ دوسرا جو ہے آپ کہہ لیں کہ اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے اندر اس قدر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی بظاہر محبت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنی ایک دوسری باتوں کا اتنا خیال رکھنے لگے، میاں بیوی کے یا بیوی میاں کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، شریعت ہے، وہ جو ہے متاثر ہونے لگے. تو اس کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہیں بہرحال میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور مودت درکار ہے اور یہ ریکوائرڈ ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے، لیکن یہ خاص حد تک رہنی چاہیے، یہ اتنی اس حدود کو کراس نہ کرے کہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ پیچھے چلی جائے. اس میں جو اشارہ کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازواج کے کہنے پہ یا ان کی ترغیب کے اوپر، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حلال چیز اپنے اوپر جو ہے وہ روک لی تھی، جس کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تحریم شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حلال چیزیں ہیں یہ آپ نے کیوں اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیے. تو ان صورت یہ جو ہے بات جو ہے اس صورت کے اندر بھی جو ہے یہ کنورس ہے جو اس کا جو ہے بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس کی بنیاد تقویٰ کی پہ جو ہے مستحکم ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے گھر والے بے شک تمہارا جو ہے تمہاری ان کی ذمہ داری ہے، نہ نفقے کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر، ان کو سسٹیننس کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے بچاؤ. پھر یہ فرمایا ان کی اخلاقی، ان کی روحانی تربیت بھی تمہارے ذمہ ہے، شرک و بدعت سے ان کو آگاہ کرنا، ان کے بارے میں آگاہی دینا، تمیز دینا، حلال و حرام کا فرق بتانا، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تربیت دینا، ان کے بارے میں بتانا، اور یہ ساری چیزیں تمہیں جو تمہارا دائرہ ہے یہ گھر کا، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں، ان تک یہ پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، تم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ بات جو ہے فرمائی گئی ہے، اور جو ہے فرمایا گیا ہے کہ اس زوجین کی جو محبت ہے اس میں جو ہے اگر تم ایک یہ حد سے گزر جائے تو بہرحال یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے. یہ بات یہاں بتائی گئی، یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل 29 پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.